चलिए अब तफसीर करते हैं।
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल। कद खलत मिन कब्लिहि रुसुल, सच्ची गुजर चुके आपसे पहले भी कई रसूल। अफ इम्माता, क्या फिर अगर आप फौत हो जाएं, औ कुतिला, या कत्ल कर दिए जाएं, इन तलब तुम पलट जाओगे, तुम लौट जाओगे तुम, अला आकाबिकुम, अपनी एड़ियों पर, यानी इस्लाम से जहालत की तरफ, दौरे जाहिलियत की तरफ। वो मैं यनकलिब अला अक़िबैही, और जो कोई लौट गया पलट गया अपनी दोनों एड़ियों पर, फलन यदुर्रल्लाह शैआ, तो हरगिज नुकसान न देगा अल्लाह को कुछ भी। वो सैयजदिल्लाहु शाकिरीन, और अनकरीब जजा देगा अल्लाह शुक्र करने वालों को। गंदे उहद की शिकस्त के असबाब में से एक सबब ये भी था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में काफिरों ने ये अफवाह उड़ा दी कि आप कत्ल कर दिए गए। इसका सबब ये था कि इब्ने कुबाया ने आपकी तरफ एक भारी पत्थर फेंका जिससे आपका दंदान मुबारक शहीद हो गया और आप बेहोश होकर गिर पड़े। हजरत मुसअब बिन उमैर ने आपको बचाने की कोशिश की तो वो शहीद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक्ती बेहोशी की वजह से लोगों में ये अफवाह फैल गई कि नऊज़ु बिल्लाह आप फौत हो चुके हैं। इस पर सहाबा कराम दिल छोड़कर बैठ गए। किसी ने कहा कि जब आप ही जिंदा नहीं रहे तो फिर हमारे जंग करने का क्या फायदा। किसी ने सोचा कि जब इस्लाम लाने वाले ही नहीं हैं, तो हम इस्लाम पर रहकर क्या करेंगे। किसी ने कहा कि चलो अबू सुफयान से अमान तलब कर लो और दोबारा उसकी पनाह में आ जाओ। ये सब शैतानी वसवसे जो दिलों में आ रहे थे, इस पर अल्लाह ताला ने तबसरा फरमाया कि क्या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर मुसलमान हुए थे। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रसूल है। अदखलत मिन कब्लिहि रुसुल, आपसे पहले कई रसूल गुजर चुके हैं, उन सब पर मौत आई या उन्हें तरह तरह की परेशानियां देखनी पड़ी। असा इम्माता, क्या भला अगर वो मर गए, औ कुतिला, या कत्ल कर दिए गए, इन तलब तुम अला आकाबिकुम, तो तुम अपनी एड़ियों पर पलट जाओगे। आकाब का लफ्ज अकब की जमा है, माना है एड़ी। मुराद इससे यह है कि इस्लाम छोड़कर जाहिलियत की तरफ मुड़ जाना। बुनियादी तौर पर मोमिन वो होता है जो इस्लाम को उसकी उसूली सदाकत की बिना पर इख्तियार करता है, न कि किसी शख्सियत के सहारे पर। जो लोग शख्सियतों के सहारे मुसलमान होते हैं और इस्लाम का काम करते हैं या इस्लाम की राह में कुर्बानियां देते हैं, ऐसे लोगों की कुर्बानियां कुछ ज्यादा पायदार नहीं होती, क्योंकि इंसान तो आनी जानी चीज है। इंसान को अपनी नीयत में क्या रखना चाहिए कि मेरा हर काम अल्लाह के लिए है। इसमें कोई शक नहीं कि बाद इंसानों की मौजूदगी में दीन पर चलना आसान हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में सहाबाए कराम के लिए इत्मीनान भी था, खुशी भी थी, सुकून भी था, दिलजोई भी थी। लेकिन बताओ का ऐसा भी होता है कि इंसान को अपना माहौल खुद पैदा करना पड़ता है। आसपास के सारे लोग जिनसे आप कुछ तवक्को रखते हैं या जिनके सहारे आप एक अच्छा काम करते हैं, बाद हालात ऐसे होते हैं कि वो सब एक एक करके छट जाते हैं। तो क्या ऐसे में इंसान अपने मिशन से दस्तबरदार हो जाए, क्या उस काम को छोड़ दे? नहीं। अल्लाह ताला मुसलमानों के अंदर इस वाक्य के जरिए एक इस्तक़लाल पैदा करना चाहते थे کیونکہ ایک دن تو بہرحال ایسا ہونا ہی تھا، اگرچہ اس موقع پر یہ خبر غلط تھی، لیکن آئندہ ایسا ہونے والا تھا، تو اس سے پہلے ایک تجربہ ہو گیا اور ایک سچویشن سامنے آ گئی کہ ایسی صورت میں مسلمان کیا کریں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں ہوں گے. چونکہ انہیں آپ سے شدید محبت تھی اور یہ محبت ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن اللہ کی خاطر ہونے والی محبت اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ پھر ہم اللہ کے راستے سے نہ ہٹیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمارے محبت کرنے والوں کو ہم سے دور کر دے تو بھی ہم اس رب کا راستہ نہ چھوڑیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جو اپنی دونوں ایڑیوں پہ پھر گیا یعنی اس نے اسلام کا راستہ چھوڑ دیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو ایسا شخص اللہ کو ہرگز نقصان نہیں دے سکتا. اللہ کو ایسے کچے لوگوں کی کچھ ضرورت نہیں جو صرف وقتی طور پر یا صرف کسی انسان کے سہارے یا کسی شخصیت کی وجہ سے کوئی اچھا کام کرے اور ان کی نیت میں اللہ کی رضا نہ ہو. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور ان قریب جزا دے گا اللہ شکر کرنے والوں کو، یعنی جو نعمت اسلام پر شکر گزار ہوں، جو ہر حال میں شکر کرنے والے ہوں، اچھے حالات میں بھی اور تکلیف دہ حالات میں بھی. یہاں پر ایک اور واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گی کہ اگرچہ جنگ احد میں تو وقتی طور پر ایک ایسا حادثہ پیش آیا اور ایک ایسی خبر اڑی، لیکن حقیقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اس وقت صحابہ کرام آپ کی وفات کی خبر سن کر بہت شدید شوق میں آئے، ان کے اوپر ایک شدید غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، ایک طرح سے لوگ ہل گئے. ان کے لیے یہ صدمہ سب صدموں سے بڑا تھا اور اس کی بنیادی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی تھی. اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ خبر پھیلی تو حضرت عمر جیسے لوگ جو تھے وہ بھی اپنے ہوش و حواس قائم نہ رکھ سکے. انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جس طرح موسیٰ بن عمران تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر پھر واپس آ گئے، حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام انتقال کر گئے. تو انہوں نے اس خبر کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہا اور اس کی ایک تعویل کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس 40 رات کی غیابت پر جو انہوں نے کوہ طور پر گزارے تھے. بہرحال اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبی میں داخل ہوئے تو لوگوں سے کوئی بات کہے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ فرمایا. آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے رخ انور سے چادر ہٹائی اور آپ کے چہرہ کو چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی. اس کے بعد حضرت ابوبکر باہر تشریف لائے. اس وقت بھی حضرت عمر لوگوں سے یہی بات کر رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا عمر بیٹھ جاؤ، انہوں نے بیٹھنے سے انکار کیا. ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے تو انہوں نے ایک خطبہ دیا. اما بعد، من کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فان محمدا قد مات، ومن کان منکم یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت، قال اللہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اس کا ترجمہ ہے، اما بعد، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں دے سکتا، اور عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جو اب تک غم کے مارے حیران و پریشان تھے، انہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ چنانچہ ابن عباس کا بیان ہے کہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یعنی وہ لگتا تھا کہ یہ آیت قرآن میں ہے ہی نہیں۔ یہاں تک کہہ دے تو وہ بکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے یہ آیت اخذ کی۔ اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی آیت کو تلاوت کر رہا ہوتا تھا، یعنی سب نے اپنے غم کا مداوع اس آیت میں ڈھونڈا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بندہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ تلاوت کرتے ہوئے سنا انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ ابو بکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پہ گر پڑا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے پھر آپ کو بعد میں غسل دیا گیا، آپ کو کفن پہنایا گیا، آپ کی تدفین ہوئی۔ تو بہرحال جنگ احد کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک تھوڑا سا ایسا موقع پیدا کیا کہ جس سے یہ پتہ چل جائے اور صحابہ کرام کے سامنے وہ سچویشن بھی آ جائے کہ آپ کے جانے کے بعد لوگوں کا طرز عمل کیا ہوگا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کوئی نفس اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، موت اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے، کتاباً مُؤَجَّلًا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، کتاباً لکھا ہوا ہے، مُؤَجَّلًا مقرر وقت۔ اس بات سے مسلمانوں کو تسلی دینا مقصود ہے، ان کے اندر بہادری کے جذبات پیدا کرنا مقصود ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت میدان جنگ میں آتی ہے وہ یہ جان لیں کہ موت اپنے مقرر وقت پر آتی ہے، اس کا میدان جنگ سے تعلق نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی جنگوں میں گزری، کیسے ان کے جسم کا کوئی عضو ویسا نہیں تھا جس پر کسی تیر یا تلوار کا نشان نہ ہو، لیکن انہیں میدان جنگ میں موت نہیں آئی، بستر مرگ پر ہی دنیا سے گئے۔ اس سے سب لوگوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ موت کا وقت مقرر ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا بدلہ چاہتا ہے، ہم اسے اس میں سے دے دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص کوئی بھی کام اللہ کے راستے میں جہاد دنیا کے فائدوں کے لیے کرتا ہے، ہم اس کو دنیا کا فائدہ عطا کر دیتے ہیں۔ اس کی ساری کوششیں جو دنیا کی خاطر ہوتی ہیں ان کا بدلہ یہی دے دیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نُؤْتِهِ مِنْهَا، ہم اسے اس میں سے دیتے ہیں۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جب تک انسان کی نیت درست نہ ہو اس وقت تک اس کا عمل درست نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں وہ ہر حال میں کام کرتے چلے جاتے ہیں جب تک کہ ان کی زندگی کے آخری لمحات بھی آ جائیں، لیکن جو لوگ دنیا کی خاطر کام کرتے ہیں ان کے کام عارضی ہوتے ہیں، وہ صرف اسی وقت کام کرتے ہیں جب انہیں دنیا کا کوئی فائدہ نظر آتا ہے، جو ہی دنیا کا فائدہ ختم ہوتا ہے وہ بھی اس کام سے منہ موڑ لیتے ہیں اور اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور عنقریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں کو۔ اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ شاکرین کا لفظ آ رہا ہے، صبر کے بعد ایک اور صفت جس کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے وہ شکر ہے۔ شکر کیا ہوتا ہے اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جس کا شکر ادا کیا جائے اس کے لیے عاجزی ہو، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے، انشکر لی ولی والدی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا ادا کرو۔ تو جب آپ مثلا اپنے والدین کے شکر گزار ہوتے ہیں تو سب سے پہلی کوالٹی آپ کے اندر کیا آنی چاہیے کہ آپ ان کے سامنے عاجزی اختیار کریں۔ بگڑنا، تکبر کرنا، یہ ناشکرا پن ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے محبت کریں، تیسری بات یہ کہ نعمت کا اعتراف کریں، جو بھی کسی نے احسان کیا ہے اس کا ذکر کریں. نمبر چار یہ کہ اس نعمت کی وجہ سے اس کی تعریف کریں، یہ بھی شکر گزاری میں آتا ہے. نمبر پانچ یہ کہ اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال کریں جہاں دینے والا پسند کرے. یہ پانچ باتیں جو ہیں یہ شکر کی اساس ہیں. اب اللہ تعالیٰ کے لیے اگر ایک انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کو کیا کچھ کرنا ہوگا؟ نعمت کا اعتراف کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا ہوگی، اس سے محبت کرنا ہوگی، اس کے آگے عاجزی اختیار کرنا ہوگی، اور جو کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے ان ساری چیزوں کو اس جگہ اور اس راستے میں استعمال کرنا ہوگا جہاں وہ پسند کرتا ہے. جو شخص ایسا شکر ادا کرے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے شکر پر بہترین جزا عطا کرے گا. پھر فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کہ ان کے ساتھ بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، یعنی اللہ والوں نے ان کے ساتھ مل کر دشمنوں سے جنگ کی. ربیون پیچھے پڑ چکے ہیں، ربی کی جمع. یہاں پر مزید حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے پچھلے انبیاء اور ان کے پیروکاروں کی بات کر کے کہ دیکھو ان کو بھی جنگوں کا سامنا ہوا، انہیں بھی مشکل حالات دیکھنے پڑے. ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ سب کچھ ہوا، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہوتے ہیں تو یہ جنگ عہد میں شکست نہ ہوتی، اور اس قسم کے پروپیگنڈے سے مسلمانوں کا حوصلہ ختم ہونے لگ گیا. تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اس میں افسردگی کی اور ناراضگی کی اور تمہارے اسلام سے بددل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے فالوور سچے مومن ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی سنت رہی ہے کہ سچے انسانوں کو بھی وہ آزماتا رہا ہے. پہلے انبیاء کی مثالوں کو دیکھو. دراصل ان جنگوں کی طرف یہاں اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور بعض دوسرے انبیاء کو لڑنی پڑے. حضرت سموئیل کے زمانے کی ایک جنگ کا ذکر آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، طالوت اور جالوت کا جو واقعہ ہے. یہ ہے کہ پچھلے انبیاء اور ان کے فالوور نے بھی جنگیں لڑی اور ان کو بھی مشکل حالات سے گزرنا پڑا. یہ بھی وہ یہ تھا نا کہ جنگ احد میں 300 منافقین جو تھے وہ واپس پلٹ گئے تھے. تو طالوت اور جالوت کی جو جنگ تھی اس میں کیا ہوا تھا کہ جب ایمان والوں کو منع کیا گیا تھا کہ پانی نہیں پینا اس نہر کا، تو اکثریت نے پانی پی لیا تھا، تو تھوڑے سے لوگ بچے تھے. اس موقع پر انہوں نے کیا کہا تھا؟ کم من فئت قلیلۃ غلبت فئت کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کے اذن سے کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گیا ہے. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور تقویٰ اور صبر اور شکر جیسے جذبات اور کوالٹیز. اور پھر پچھلے پیغمبروں کی اور ان کے ساتھیوں کی مثال دیکھ کے کیا فرمایا؟ کہ انہیں جب ناکامی ہوئی تو ان کا طرز عمل کیا تھا؟ فما وحنوا، تو وہ سست نہ ہوئے. کس پر؟ لما اصابہم فی سبیل اللہ، اس پر جو انہیں اللہ کے راستے میں پہنچا. یعنی خوف اور غم کی وجہ سے ان کے اندر سستی نہ آئی، انہوں نے اپنا کام نہ چھوڑا. تو سکھانا کیا مقصود ہے؟ کہ اگر تمہیں جنگ احد میں ناکامی ہوئی ہے، تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تو کیا تم اللہ کے راستے سے پھر جاؤ گے؟ کیا تم اپنے راستے کو چھوڑ دو گے، پلٹ جاؤ گے؟ اور نہ صرف یہ کہ فما وحنوا، بلکہ وما ضعفوا، اور انہوں نے ضعف نہیں دکھایا. وما استکانوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، نہ وہ دبے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں جو بہت اہم ہیں. نمبر ایک وہن، نمبر دو ضعف، اور نمبر تین استقامت. اس میں فرق کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ موت کے خوف اور زندگی کی محبت کی وجہ سے جو کمزوری انسان کے اندر آتی ہے وہ وہن کہلاتی. میں نے اس پر آپ کو حدیث سنائی تھی، یاد ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایسا وقت آئے گا کہ ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. تو وہ وہن کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا بتایا تھا؟ دنیا کی محبت یا زندگی کی محبت اور موت کا خوف. جب یہ چیز انسان کے اندر آتی ہے یعنی ایک طرح کی بزدلی اور کمزوری, تو اس سے ارادے اور عمل پہ اثر پڑتا ہے. پہلا سٹیپ کیا ہے؟ نقصان کا خوف, دنیا سے محبت. اس کے نتیجے میں ایک کمزوری انسان کے اندر آتی ہے جو وہن کہلاتی ہے. جب وہن آتا ہے تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ انسان کا ارادہ اور عمل کمزور ہو جاتا ہے, اس کو ضعف کہتے ہیں. اور جب ضعف آ جاتا ہے تو پھر انسان دشمن کے آگے دب جاتا ہے, استقامت پیدا ہو جاتی, انسان دوسروں کے آگے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. ایک کا نتیجہ ایک ہے. استقامت کا لفظ ہے کاف و نون سے ہے, اظہار اس دب جانا, بے بس ہونا. دین تبدیل کر لینے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ, دین کی تبدیلی. اللہ تعالیٰ پچھلے انبیاء اور ان کے فالوور کی مثال دے کے کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے بھی یہ جنگیں ہوتی رہی ہیں, لیکن انہوں نے تو نہ وہن کیا, نہ ذوف آیا ان میں, اور نہ استقامت کی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں, تمہارے اندر بھی یہ تین چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور ان تین چیزوں کی عدم موجودگی ہی کا نام کیا ہے؟ صبر. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اب لیجیے اپنا جائزہ کہ ہمارے اندر تو یہ تین چیزیں نہیں ہیں. مرنے سے ڈر تو نہیں لگتا کبھی؟ ذرا ہڑتال ہو اور چھٹی نہ دے تو پھر آپ دیکھیں کہ ریئیکشن کیا ہوتا ہے. آپ ہمیں ہڑتال کے دن میں بلا لیتے ہیں, آپ کو نہیں پتا حالات کتنے خراب ہیں, اور اگر کوئی مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم موت سے ڈر کے بہت سے کام چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ موت کے لیے جگہ اور وقت مقرر ہے, وہ نہیں اپنی جگہ سے ہلنا. گھر میں بھی بیٹھ جائے تو کوئی اور سبب بن جائے گا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب موت کا خوف آتا ہے میں مر جاؤں گی, پھر ایک خاص قسم کا ڈپریشن آپ سے طاری ہو جاتا ہے جو آپ سے عمل کی قوت چھینتا ہے. آپ کام نہیں کر سکتے, قدم نہیں اٹھا سکتے, بزدل ہو جاتے. جب خود کچھ نہیں کر پاتے تو پھر آپ دوسروں کے سامنے جھک جاتے ہیں, پھر آپ ہاتھ پھیلاتے ہیں اور تم ہماری مدد کرو. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ محبت رکھتا ہے صبر کرنے والوں سے. یعنی ان تینوں بیماریوں کا علاج صبر ہے. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا انتظار کرو, تھوڑی تکلیف برداشت کر لو. یہ بالکل ایسے جیسے کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو اس وقت انسان کیا چاہتا ہے؟ کوئی ایسا علاج ہو, کوئی دوا ہو, کوئی انجیکشن ہو, کوئی آپریشن ہو کہ میں بس اوور نائٹ ٹھیک ہو جاؤں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بیماری آتی ہے تو پھر وہ صبر کا تقاضا کرتی ہے, وہ ٹھہر کے ہی جاتی ہے, اس میں آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. اب یہ تو نہیں مثلا آپ کے سر میں درد ہے, آپ ایک ٹیبلٹ لے لیں, ایک گھنٹے کے بعد دیکھیں آرام نہیں آیا, ایک اور لے لیں, پھر تھوڑی دیر بعد دیکھیں ابھی بھی نہیں آرام ہے, ایک اور لے لیں. نتیجہ کیا نکلے گا اس بے صبر پن کا؟ ٹھیک ہو جائیں گے آپ, ریئیکشن ہو جائے گا. ہم نے سے اکثر لوگ جب بھی کوئی تکلیف آتی, خواہ جسمانی, خواہ روحانی, خواہ کوئی نقصان کی, اس پر صبر نہیں کرتے. اور فطرت کا ایک اصول ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام اپنے وقت پر ہی ہونے ہیں, اس سے پہلے نہیں ہو سکتے, چاہے آپ الٹے لٹک جائیں. مثلاً ایک درخت اگر آپ کو اگانا ہے تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اسی طرح انسانوں کی تربیت کرنا ہے تو صبر کرنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک دفعہ بچے کو ایک بات بتائیں اور جب نہیں مانے تو آپ اس کے بعد اس کی تربیت کرنا چھوڑ دیں یا اس کو سکھانا چھوڑ دیں. نہیں, کبھی پیار سے کبھی ڈانٹ سے, لیکن صبر کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ہوگا. تو جو شخص زندگی میں صبر کرنا نہیں جانتا, اجلت کا شکار ہے, بے صبر پن کا شکار ہے, وہ کوئی بھی بہترین کام نہیں کر سکتا, نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے. وما کان قولہم, اور نہ تھی ان کی بات, الا مگر ان قالو, کہ انہوں نے کہا. کیا کہا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا عاجزی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے کام میں ہماری زیادتیوں سے درگزر کر، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافر قوم کے مقابلے میں مدد فرما۔ یہ کس کا قول ہے؟ ربیون کا قول ہے، جنہوں نے نہ وہن کیا، نہ زور دکھایا، نہ استقامت، اس کے برعکس صبر کیا، جمے رہے، اور جمنے کے لیے اللہ سے مدد مانگی۔ کیا تھی ان کی بات؟ اللہ ہمارے گناہ بخش دے۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ گناہوں کی بخشش کی دعا کیوں مانگی؟ حالانکہ وہ تو جہاد میں نکلے ہوئے تھے اور بڑے اعلیٰ درجے کے کام کر رہے تھے، ان کو تو فخر کرنا چاہیے تھا کہ ہم بہت نیک لوگ ہیں، لیکن انہوں نے فخر کرنے کی بجائے، تکبر کرنے کی بجائے کیا رویہ اختیار کیا؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ کیونکہ کسی بھی ایسے مارکے میں مومن کو اپنی کوتاہیاں، قصور اور گناہ یاد آتے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جب ہمارا کسی سے بھی ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمیں دوسرے کی غلطیاں بہت نظر آتی، اپنے گناہ بھول جاتے۔ یا ان کا حال کیا تھا کہ دشمن سے مقابلہ ہو رہا ہے اور اپنے قصوروں کو یاد کر رہے ہیں، یا اللہ یہ شامت آئی ہے تو اپنی کو غلطی ہوگی، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری غلطی کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہو اور ہماری مدد نہ کرے۔ اور دعا کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ وہ اسرافنا فی امرنا، اور ہمارے اس کام میں، یعنی پرٹیکولرلی یہ جو ہمارا ٹاسک ہے، اس میں اگر ہم سے کوئی اسراف ہو گیا ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، حد سے بڑا ہوا کوئی کام ہو گیا ہے، تو ہم سے وہ معاف کر دے، اس میں ہم سے درگزر فرما۔ یعنی کبھی بھی وہ اپنی نیکی پر مطمئن نہیں ہوتے، کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے، کبھی بھی خوش نہیں ہو کے بیٹھتے کہ ہم نے بہت کچھ کر لیا۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں استقامت عطا کر دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ زندگی کا ایک اصول بنا لیجئے، جب کوئی مشکل پیش آئے، جب حالات ناموافق ہوں، جب کوئی نقصان ہو، فوراً نگاہ اس بات پہ جائے کہ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی، میری کوتاہی کہاں ہے، میں نے کون کون سے ایسے کام کیے جس میں میں نے اللہ کو ناراض کیا، اور پھر فوراً استغفار۔ کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نا کہ جو شخص استغفار کرے گا میں اس کا غم دور کر دوں گا۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا، جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ اس کے ہر غم سے آسانی پیدا کر دیتا ہے، ہر غم سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر نیکی کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور اس راستے میں کوئی مشکل آ گئی ہے، تو اللہ کہاں اسراف ہوا ہے۔ اسراف صرف مال میں حد سے بڑھنے کو نہیں کہتے، بلکہ ہر کام میں انسان کے حد سے تجاوز کرنے کا نام ہے، ایکسٹریمسٹ ہونے کا نام ہے۔ یعنی کہاں میرا دامن اعتدال چھوٹا۔ پھر ہوتا کیا ہے، جب انسان ایک کام کر رہا ہوتا ہے اس میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو دل چھوٹا کر بیٹھتا ہے انسان، اس وقت خصوصی دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سب اقدامنا، اللہ میرے قدم جمائے رکھنا، میں نیکی کے راستے سے واپس نہ پلٹوں۔ جیسے کل بھی میں نے آپ کو سوال لکھایا تھا نا کہ وہ کون کون سے کام ہیں، یا وہ کون سے ایسے پروجیکٹس اور منصوبے ہیں کہ جن کو میں نے بہت خوشی سے شروع کیا اور پھر میں ہمت ہار کے بیٹھ گئی اور ان کو بھول بھلا دیا۔ تو بالکل اسی طرح کوئی بھی نیک کام، اس میں اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے کہ یہ شخص کتنی استقامت اختیار کرتا ہے، کیا واقعی سنسیئر ہے اس میں، کیونکہ اگر ہوگا تو اس کو چھوڑے گا نہیں، اور اگر نہیں تو ایک چھوٹی سی مشکل آنے پر ہی منہ موڑ لے گا۔ اور کسی بھی بڑے کام کی توفیق دینے سے پہلے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں کو مبتلا کر کے دیکھتا ہے، یہ میری راہ پہ چلنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے مشکل کے آتے ہی دعا، وثبت اقدامنا اور وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ان کے اس دعا مانگنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا. دنیا کے ثواب سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا میں بھی عزت دی، دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا. یعنی جب اس مشکل کو وہ پار کر گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ نے ان کے راستے کھول دیے. وحسن ثواب الآخرہ، اور کتنا اچھا ہے آخرت کا ثواب، کیونکہ انہوں نے تو اسی کی نیت سے کام کیا تھا. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے. اب دیکھیے، پھر دوسری دفعہ یہاں ان واقعات میں محسنین کا لفظ استعمال ہو رہا ہے. اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے،